محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا لعلهم يرشدون. صلوات ٹائمنگ کے اعتبار سے جو ایک فل فلیج مجلس ہوتی ہے وہ آج ہماری لاسٹ، کیونکہ کل یعنی آنے والے کل ٹمارو نائٹ دا نائٹ آف دعا، شب قدر، پوری رات اعمال کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو 19 اور 21 نائٹ کو ہم نے اعمال کی تو تقریباً کوارٹر ٹو ٹو تک تو خالی دعائیں جوشن کبیر پہنچ سکی تھی. اب جو آنے والی رات ہے اس میں ہمیں دعائیں توبہ بھی پڑھنا ہے، مولا کی مناجات، دعائیں مکارم الاخلاق بھی پڑھنا ہے، قرآن کے دو سوروں کی بھی تلاوت کرنا، پورے 6 دن نہ صحیح تو کچھ دن کی قضا نمازیں بھی پڑھنا. تو صرف 2 گھنٹے ہمارے پاس ہوں گے جس میں یہ سارے اعمال کرنا ہے. اگر ہم اپنے پاس 2 ڈیز کا ریکارڈ دیکھیں تو اس کے اعتبار سے، تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے اپنی مجلس کو بہت مختصر کرنا ہوگا. مجلسیں جو آپ نے 20 دن سنی ہیں اور ابھی مزید 8-9 دن سنیں گے آپ، لیکن جو کل کی رات ہے، ٹمارو نائٹ، یہ سال میں صرف 1 مرتبہ ہم کو دیں گے. یہ اگر ہم سے مس ہو جائے، اس کا اگر کوئی ٹائم دعا سے ہٹ کے کہیں اور لگ جائے، تو پھر پورا سال ہم دوبارہ اس ٹائم کو حاصل نہیں کر سکیں گے. مجلس بھی ضروری ہے اس لیے کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ آقا حسین پر آنسو نہ بہائیں. تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کل کی مجلس تقریباً مسائل ہی پر ہوگی اور 1-2 باتیں شب قدر سے متعلق، تو بہت شارٹ ہوگی، ورنہ ہماری کمپلیٹ نہیں ہو پائے. لاسٹ ایئر ہم کو یاد ہے مور اور لیس یہی سپٹمبر کی ڈیٹس تھی، آخر میں آگے ٹائم شارٹ ہو گیا تھا، کچھ اعمال چھوڑنا پڑے. یہ غلطی میں اس سال ریپیٹ نہیں کروں گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کل رات کی مجلس کا ڈیوریشن بہت مختصر ہوگا. اس کے بعد پھر سنڈے اور ورکنگ ڈے کا سنڈے ہے، نیکسٹ ڈے بچوں کا اسکول بھی ہے، آپ کا کام بھی ہے، اور رمضان کا لاسٹ ویک. بہت زیادہ لوگ تھک چکے ہوتے ہیں لاسٹ ویک میں. تو نفی صاحب تو آئیں گے، میں آؤں گا، اس کے علاوہ کوئی آ جائے تو مجھے حیرت ہوگی کہ کیا کوئی کام نہیں ہے کسی کے پاس. لیکن منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، یہ 4 دن جو لوگ آئیں گے، مجھے ان کا خیال کر کے اپنی مجلس 40 اور 45 منٹ میں کمپلیٹ کرنا. اور آخر رمضان میں تو پڑھنے والے میں بھی اتنی ہمت اور طاقت نہیں رہتی، سننے والے میں بھی نہیں ہوتی. تو گویا یہ آج کی مجلس ایسی ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. اگر اسپیشل ریکویسٹ یہ ہے کہ آج کی جو رات آپ کے پاس باقی بچے اور کل کا پورا دن، اتنا آپ میکسیمم آرام کیجئے اور نیند پوری کیجئے کہ کل رات کو نیند نہ آئے. اگر یہ 100% شور ہے کہ کل ہی رات کو ساری نیند آئے، یعنی یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے، آپ پورا ہفتہ سو کے بھی آئیں گے لیکن شرکت میں خود بخود ایک نیند آتی. شہزادی کونین کا یہ عمل مفاتیح الجنان تک میں لکھا کہ پوری رات اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو اپنے ساتھ بٹھاتی تھی شب قدر، اور پانی کا پیالہ بھر کے ساتھ میں رکھتی تھی. دیکھیے، حسن اور حسین امام معصوم ہیں، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام بائی فرض امام ہوتا،
جو 63 ایئرز کی ایج میں اس کی کوالٹیز ہیں وہی اس کی کوالٹیز پہلے دن بھی ہوتی ہیں. مگر ایک ہمیں اور آپ کو طریقہ سکھانا کہ بچوں کو ٹرین کیسے کیا جاتا ہے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد بچہ تو پھر بچہ ہے, اس کو نہیں آئی شہزادی اس پانی کے پیالے سے پانی نکال کے آنکھوں میں چھڑکتی ہیں حسنین, اور پوری رات جگا رہی. حسنین ویسے ہی پوری رات جاگتے لیکن ہمارے اور آپ کے بچے نہیں جاگے, تو اس کے لیے شہزادی نے اپنے معصوم شہزادوں کو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ دشمن اہل بیت کو یہ کہنے کا بھی موقع مل سکتا کہ حسنین بالکل عام بچوں کی طرح تھی. شہزادی نے کہا کہ میرے شہزادوں عصمت اس وقت خطرے میں پڑ جائے کوئی بات نہیں ہے, وہ بات میں بتائی جا سکتی, لیکن شرم قدر کا طریقہ اپنے چاہنے والوں کو بتانا ضروری ہے. پوری رات بچوں تک کو جگایا, پانی چھڑک چھڑک دیا, اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ کل کی رات کتنی اہم رات اور کتنی امپورٹنٹ رات. تو اب آج رات بھی جتنا آپ کو ٹائم ملے, ویکینڈ کی رات ہوتی ہے اور رمضان کی ویکینڈ میں لوگ ساری رات بک بک کیا کرتے ہیں, تو یہ والی رمضان کی ویکینڈ کو چھوڑ دیجیے گا, اس لیے کہ اس سے کل رات ہمارے شب قدر میں آپ کے کہیں کوئی افیکٹ نہ ہو. یہ تو ایک مختصر سی گفتگو مجھے اپنی آج کی تقریر کے حوالے سے کرنا تھی, اور اب تک آپ کا وہ ڈسکشن کمپلیٹ ہو گیا ہوگا جو یسٹر نائٹ سے شروع ہوا تھا کہ کون سے کیٹیگری کے شیعہ ہم اور آپ بنتے ہیں. اپنا تو ذکر کل کوئی نہیں کر رہا تھا, پارکنگ میں دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. تم کون سے کیٹیگری کے شیعہ ہو, وہ پہلے والے ہو کہ دوسرے والے ہو؟ چلے اگر یہ مسئلہ واقعاً نعوذ باللہ مولا کے جملے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں تھا, واقعاً مومن سیریس تھا, تو اب تک تو یہ فیصلہ کر لیا ہوگا. اور ابھی ماہ مبارک کے رمضان میں بھی پورے 10 دن یا 9 دن باقی, اور شب قدر بھی ہے. جو کچھ غلطیاں اب تک ہوئی ہیں اس کو معاف کرانے کا, توبہ کا, فارگیونیس کا اور ریٹرن ٹو اللہ کا بھی ہمارے پاس چانس موجود ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو اس جملے سے آگے بڑھاؤں, دو یا تین چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل تو مجھے بیان کرنا ہی, ڈیٹیل مسائل کو میں نے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ کل آپ نے نقوی صاحب اللہ کا اناؤنسمنٹ سن لیا کہ نیکسٹ سٹرڈے آفٹر مجلس کوشچن اور آنسر کا ایک سیشن ہو, لیکن بہت چھوٹے چھوٹے. ایک مومنہ نے سوال کیا ہے کہ قرآن ختم کرنے کے بعد کیا دعائے ختم قرآن پڑھنا ضروری ہے جو صدق اللہ العلی العظیم سے شروع ہوتی ہے؟ جی نہیں, قرآن پڑھنے کے بعد کوئی خاص دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. قرآن مکمل ہوا, آپ نے وہیں بند کر دیا, جیسے نمازوں میں الحمد کا سورہ یا انا انزلنا کا سورہ ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. سوال بہت چھوٹا لیکن بڑی محنت سے لکھا گیا, اس لیے میں نے اس کا جواب دیا. دوسرا جو ہے وہ میں ایک مسئلہ اپنی طرف سے بتا رہا ہوں بغیر اس کو سمجھائے, تاکہ جن کا مسئلہ ہے وہ سمجھ جائے, جن کا نہیں ہے وہ ایک سینٹینس, اونلی ون سینٹینس. اٹ از الاؤڈ اکارڈنگ ٹو امام خمینی, اکارڈنگ ٹو رہبر آغائے خامنائی اینڈ اکارڈنگ ٹو آغائے سیستانی. واٹ از الاؤڈ؟ وقت میں مل حرکت و وصل بسکو, آل دو اونلی آغائے خوئی سیٹ دیٹ اکارڈنگ ٹو احتیاط واجب, آن دا بیسس آف احتیاط واجب ون شوڈ اوائڈ دس. بس, اور یہ بھی اونلی فار نماز پرپز, قرآن میں نہیں. وقت بحرکت بدلے میں سکون سوائے آغائے خوئی, باقی سارے مراجع نے اجازت دی, آغائے خوئی نے بھی احتیاط واجب لگائی. لیکن میں آگے نہیں سمجھا رہا ہوں, اس لیے کہ جن کا مسئلہ ہے وہ سمجھ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی, اب تک کسی نے کمپلین کی نہیں ہے, لیکن الحمد کے سورے میں میرے پڑھنے میں کمی لگا ہو کہ وقت بحرکت یا وصل بے سکون ہے, تو میں نے ڈیٹیل بتا. لاسٹ کوشچن, لاسٹ مسئلہ. جی پتہ نہیں آج کیوں لوگ آ گئے, تو خیر ہاں کراچی نہیں ہے, کراچی میں آج کتنا لوگ تھکے ہوتے 21 رمضان کے بعد. بہرحال 21 رمضان کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جیسا بھی ویدر چل رہا ہو کراچی میں جلوس کا دن بہت گرم ہو جاتا ہے, اور بہرحال لوگ کتنے تھکے ہوتے. تو خیر آخری بات, کل مسلم بریل آرگنائزیشن آف لاس اینجلس, ایسے ہی کچھ نام ہوگا اس کا, اس کے حوالے سے میں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا, بہت اہم تھا. تمام ائمہ طاہرین کی سیرت میں آپ کو یہ بات ملے گی, کہ تین یا چار چیزیں ریلیٹڈ ٹو موت ہر وقت ان کے سامنے ریڈی رہتی ہیں. اب امام کے لیے جملہ امام کی انسلٹ, لیکن امام ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے, ایک امام کے پاس وصیت یا ول ہمیشہ تیار ہوتی ہے. بلکہ بہت عجیب حدیث ہے ول کے بارے میں, ماتا بغیر وصیت ماتا میتتا جاہلیت. یہ حدیث یا تو امام زمانہ کے بارے میں ہے اور یا پھر ول کے بارے میں. اٹس دا ڈیوٹی آف آل ایوری مسلم اینڈ مومن تو پریپیئر ہز ول, اور اس کی ول ہر وقت اس کے پلو کے نیچے یا تکیے کے نیچے ہونی چاہیے. جب اسلامی ملکوں میں یہ مسئلہ, تو نان مسلم ملک کے جہاں پہ آپ کے سارے ایسٹ تقسیم ہی آپ کی ول پر ہوں, وہاں پہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن آج کا ٹاپک ول نہیں. نمبر دو کفن. الحمدللہ ہمارے یہاں کربلا کے حوالے سے کفن لانے کا کنسپٹ ہے, لیکن تیار رہے ہر وقت کفن, آنکھوں کے سامنے رہے, کسی ایسی جگہ پہ جا کے اس کو نہ چھپا دے کہ خزانے کو ڈھونڈنا آسان ہو اور اس کفن کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے, مومن اپنے لیے لے کے آئے. نمبر تین, اپنی قبر. چوتھی جو چیز ہے اس کا ہم سے تعلق نہیں, وہ ہے کافور, جو میت کے غسل میں ایک غسل, ون آف دا تھری غسل, اور حنوت میں استعمال ہوتی یا استعمال ہوتا, کافور استعمال ہوتا. یہ بھی کسی نے سوال کر لیا کہ مولانا یہ جو آپ نے دعا کے لیے ایک رول بتایا کہ کبھی کبھی لفظ کا فرق ہوتا ہے دعاؤں میں, تو آخر یہ بھی کیوں ہوتا؟ دعائیں جو کہ ہمارے پاس راویوں سے آئی, تو راوی نیریٹر کبھی کبھار وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے بات کرتا ہے. امام نے جو لفظ کہا ہے نا, وہ لفظ اس نے سنا. جیسے ہم لکھنؤ والے ہیں, دہی ہم لوگ کھاتے ہیں, دہی والے دہی دہی کھائی, اور ہم کہیں گے دہی کھایا. شکر دہی میں نہیں, دہی کو شکر میں ملایا کہ ملائی. ہمارے یہاں مذکر ہے, دہی میں مؤنث. کہاں بات میں نے شرد جی, لاس اینجلس کے بچے وہ تو حیران اور پریشان ہوں گے, کیا بات ہو رہی؟ نہیں آپ کی بات ہو رہی, آپ کی بات. وہ کیسے, ہمارے پاکستان میں ہم گاڑی کے ٹینک پہ پیٹرول ڈالتے ہیں, آپ گیس ڈالتے ہیں. بلکہ میں نے آسٹریلین میگزین میں ایک واقعہ پڑھا تھا, واللہ عالم صحیح ہے کہ غلط. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیو یارک میں گیا, میں ہٹن میں ٹھہرا ہوٹل میں, لفٹ میں بیٹھا, لفٹ جو تھی وہ خراب ہو گئی, فورتھ اور ففتھ فلور کے بیچ میں پھنس گئے. ہر لفٹ کے اندر وہ ایمرجنسی بٹن بھی ہوتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. میں اٹھا کے بات کر رہا ہوں کہ میں لفٹ میں اسٹاپ, یہ آسٹریلین نیوز پیپر میں میں نے پڑھا. اور وہ جو آپریٹر, یہ جو آپ کی بھی سن رہے ہیں, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک دم یہ یاد آیا کہ یہاں اس کو ایلیویٹر کہتے ہیں. میں نے کہا کہ میں ایلیویٹر میں پھنسا ہوا ہوں, ایک دم پھر ایمرجنسی جو دوڑ کے آئے مجھے باہر نکلنا, ورنہ میں لفٹ لفٹ کہتا رہتا تو میں مر بھی جاتا, جو کوئی میری خبر لینے نہیں آتا. کیونکہ ہمارے یہاں آسٹریلیا میں جس کو لفٹ کہتے ہیں, سنا ہے کہ آپ لوگ اس کو ایلیویٹر کہتے ہیں. کیونکہ میں اب تک کسی ایسی بلڈنگ میں نہیں گیا کہ جس میں یہ چیز استعمال کرنا پڑے. تو اب یہ ہے کہ اس طرح رانیوں کا مسئلہ, رانی نیریٹر, دریائے رانی نہیں نیریٹر. اس نے امام سے ایک لفظ سنا اپنے اعتبار سے, امام نے کہا ہوگا پیٹرول, اس نے اس کو گیس کر دی, دوسرے نیریٹر نے اس کو پیٹرول ہی رکھا اگر وہ ایسے ہی علاقے کا. تو یہ عربی زبان میں بھی رانیوں کے یہاں کچھ یہ غلطی ہوئی. یہ ایک ضمنی بات آ گئی, لیکن بات چل کہاں سے رہی کہ کفن جو امام رکھتے تھے اور قبر جو امام تیار کراتے تھے اور وصیت نامہ, یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی, کافور ہمارے لیے نہیں. کیونکہ امام معصوم کے غسل میں جو کافور تھا اور جو میت کی یا ڈیڈ باڈی پہ کے پیشانی پر اور ہتھیلی پہ اور گھٹنے پہ کافور لگایا جاتا, اس میں ایک فرق تھا. امام معصوم کا کافور وہ تھا کہ جو جنت سے رسول خدا کی میت کے لیے آیا اور پھر اسی میں سے ایک ایک حصہ ہر امام کو دیا گیا, اس کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی. اور آپ جو کافور خرید کے رکھیں گے, اگر اس میں خوشبو ختم ہو جائے تو وہ ڈیڈ باڈی پہ استعمال نہیں ہو سکتا. تو ول, کفن اور قبر. اب ول کو چھوڑیے, کفن اور قبر. اب وزن, جو پرائسز لکھے ہیں, میں اب تک حیران ہوں کہ یہ صحیح ہے, 1400 ہی ہے, کوئی پرنٹنگ مسٹیک تو نہیں؟ اتنا سستا موت کا پیکج کہیں نہیں ملے, لیکن میرے لفظ سے کوئی فرق محسوس نہیں. پوری دنیا میں نے ویسٹرن کنٹریز دیکھ ڈالی ہے اس کے اعتبار سے میں بات کرتا ہوں، لیکن اب اس میں ایک مسئلہ اس کے بعد کا، وہ یہ ہے اور یہیں سے میری تقریر شروع ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ کفن اور قبر دونوں وہ چیزیں کہ اگر آپ نے اس کو خرید کے رکھ لیا اور ایک سال گزر گیا آپ کی ڈیٹ آف خمس آ گئی تو اس کا خمس بھی دینا پڑے گا۔ خمس سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ کفن استعمال ہو جائے، قبر استعمال ہو جائے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے خمس سے بچنے کا۔ تو اگر استعمال نہیں ہوا اب تک، اور اللہ ہر مومن اور مومنہ کو سلامت رکھے، قبر موجود ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جتنا پیمنٹ آپ نے قبر کا کیا ہے اس کا خمس بھی دینا واجب، اسی طریقے سے کفن کا بھی خمس دینا واجب۔ اور غالباً کفن وہ چیز ہے کہ جس کا خمس سب سے ایزی ہوتا ہے، کتنا ہارڈلی ایک ڈالر دو ڈالر پانچ ڈالر بہت ہوا تو دس ڈالر، کون ایسا کنجوس مومن ہوگا جو کہے گا کہ میں دس ڈالر خمس دینے کو تیار نہیں ہوں؟ نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہوتا، اگنورنس۔ یہاں سے مولا کی سیرت شروع ہونے والی ہے، جو ریگولر میری مجلسیں سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بس لانچنگ پیڈ تیار ہو گیا، بس اب ہم اس وقت اڑنے ہی والے ہیں، لیکن پہلے مسئلہ کمپلیٹ ہو جائے۔ کفن پر بھی خمس واجب ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر، اور قبر پر، لیکن قبر تک ہو سکتا ہے کوئی آدمی کو اللہ، جیسے ابھی میں نے دعا مانگی اللہ ہر ایک کو طول عمر دے، تو باقی یہی دعا قبول ہو گئی، بہت لمبی کسی کو عمر مل گئی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی دعا مانگتا تو ہے لیکن اگر قبول ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے۔ ایک مومن گئے تھے کربلا یا مکہ، پہلے دن تھے بہت جوش میں تھے ایکسائٹیڈ، تو وہ گھڑی پکڑ کے یا کعبے کا پردہ پکڑ کے جتنی دعائیں ان کو یاد تھی سب انہوں نے مانگی، دولت بھی مانگی، گاڑی بھی مانگی، مرسیڈیز بھی مانگی، بڑا بینک بیلنس بھی مانگا، سب کچھ مانگا، اور پھر آخر میں یہ بھی تھا۔ اور خدا بندہ یہاں آنے کے بعد اب کہیں جانے کا دل نہیں چاہتا، موت بھی آئے تو یہی پہ آئے۔ دو دن گزرے کچھ ٹھنڈا گرم ہو گیا، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور مرنے کے قریب، آسمان کو دیکھ کے کہا خدا بندہ دعائیں تو میں نے اور بھی بہت ساری قبول کرنا تھی تو یہی ایک دعا اللہ کے پاس رہے گا۔ دوبارہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ پریشان ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ریٹائرمنٹ کو پچاس سال ہو گئے، تب تک پینشن دی جائے گی گورنمنٹ، تو فرق کیجیے اللہ نے بہت پرانی عمر دی اور اللہ ہر ایک کو دی، مگر طولانی عمر دے تو پھر اولاد کو اتنا سعادت مند بنائے کہ وہ اپنے باپ و ماں کی خدمت اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھے۔ باپ اور ماں کی جو ہم خدمت کرتے ہیں اس سے ہمیں دنیا میں کتنے بینیفٹ ملتے ہیں اور آخرت میں کتنے بینیفٹ ملتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اب پچاس سال اگر کوئی آدمی زندہ رہا، دیکھیں کتنا اس وقت ہمارے یوتھ جا رہے ہیں عمرے اور حج پر، دل خوش ہو جاتا۔ پہلے زمانے میں مرنے سے پہلے کا آخری کام ہوتا تھا حج کر کے آؤ، لیکن آج وہاں شادی کے بعد پہلا کام جو کرتے ہیں ہمارے یوتھ، ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ حج پہ جاتے ہیں، دیکھ کے خوشی ہوتی۔ کربلا جا رہے ہیں کفن لے کے آ گئے، ابھی اس کی ایج ہارڈلی 20 سال، 50 سال اس کے گھر میں کفن رہے گا تو کیا 50 سال خمس دے گا؟ نہیں، ان المخمص لا یخمص۔ خمس کا اصول یاد رکھیے کہ جس چیز پر ایک دفعہ آپ نے خمس دے دیا، اب یہ لائف ٹائم اس پر دوبارہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ تو صرف ایک بار قبر پہ خمس دینا ہے، ایک بار کفن پہ خمس دینا، لیکن یہ ضرور دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے قبر خرید کر اور کفن خرید کر شیطان کو یہاں پہ شکست دے دی تو شیطان اپنا ریوینج دوسری طرف سے آ کے لے گا کہ بچوں تم قبر کے بارے میں تو میرے ہاتھ سے بچ نکلے، قبر خرید لی، اب میں تمہیں ایسے مسئلے میں پھنساؤں گا۔ کیونکہ اول تو ہمارے لوگ قبر کا تصور کرنے کو تیار نہیں ہے، اتنا ہنگامہ ہو جاتا کہ عید کی نماز میں کراچی میں ایک عالم خطبہ پورا پڑھ دیا جس میں موت اور بشار قبر اور سوال منکر و نکیر پوری وہ کہتی ہے۔ عید اچھا خالی عربی میں پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، بات کر ایک طریقہ یہ کہ اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہوگا، اور مجمع نے پکڑ لیا کہ آج یہ عید کا دن تھا، اس میں بھی آپ نے ہمارے سامنے بجائے سوئیوں کے یہ کفن اور کابل کی بدبو اور بشار قبر کیا لے کر آئے۔ نیجر بلاغا بھی میں چیک کر رہا تھا آگے، نیجر بلاغا کھول کے دکھا دیے، مولا عید کی نماز میں خطبہ پڑھا کرتے جس میں موت یاد دلاتے تھے، عید کے دن جہاں عام زندگی میں، بلکہ اگر مولا کی شہادت میں ہم نے موت کا ذکر کیا تو لوگوں کو وہ گلا گزر رہا، آج تو ہم کچھ فضائل سننے آئے، موت کو تھوڑی سننے آئے. اور مولا کی یہ کیفیت ہے کہ عید کے دن جتنے خطبے دیے مولا نے زندگی میں، اس کے اندر موت کا تذکرہ ضرور دیا. ایک موت ہی وہ چیز ہے جو عید کے دن آدمی کو گناہ سے بچا سکتی. عید کے دن تو آدمی پاگل ہو رہا ہوگا نا خوشی سے. یہ بہت ہی بیسک ڈفرینس ہے ان کی کرسمس میں اور ہماری عید. مجھے یہاں کا نہیں پتا، آسٹریلیا میں اور انگلینڈ دونوں جگہ کرسمس کے دن جتنے ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے سے ٹریفک پولیس جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیتے، اور ہر سال اس کے باوجود ڈیتھ ٹول بڑھتا جاتا ہے. شرابیں پی جاتی ہیں، شراب پی کے گاڑی چلائی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے عید کا دن سب سے زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول پانے کا دن، اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس دن تو اس کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول اتنی نماز پڑھتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہم اور آپ کمپلین نہیں کر رہے ہیں. خدا قرآن میں دو آیتیں نازل کر رہا ہے، تاہما انزلنا علیک القرآن لتشقی، 28 پارے کی یہ تیسری آیت. اے رسول، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اتنی تکلیف برداشت کرو. اس سے واضح آیت، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے رسول، راتوں کی نماز ٹھیک ہے مگر نمازیں کم کرو. پوری دنیا سے اللہ کہے نماز بڑھاؤ، عبادت بڑھاؤ، تم نے میری عبادت کا حق ادا نہ کیا. اور رسول اللہ سے قرآن کہے کہ عبادت کم کیجیے، آپ نے اتنی عبادت کر لی ہے جو اللہ چاہتا تھا اس سے زیادہ.
نعرہ حیدری، نعرہ
سلام. اتنی نماز کے قرآن تو کہنا پڑا، باقی ہر ایک کے بارے میں کہا وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر کرنے والے بندے کا. میں رسول سے کہا نمازیں کم کرو تو امت میں، یا رسول اللہ آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ رحمت للعالمین، آپ شفیع المذنبین، آپ مالک کوثر ہیں، آپ کے لیے جنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس پروردگار نے مجھے یہ سارے عہدے دیے، یہ سارے اعزاز دیے، یہ سارے ریوارڈ دیے، میری ذمہ داری کیا نہیں ہے کہ میں اس کا عام لوگوں سے زیادہ شکر ادا کروں؟ تو ایک اصول کیا پیغمبر نے کہ اگر علی کا دشمن نماز پڑھے تو تمہیں اس سے ڈبل نماز پڑھنا ہے. اس کو ایسے ایسے ملے پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تمہیں تو علی جیسا مولا ملا ہے. ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو تب اسے ایک نعمت کہاں پتا نہیں کر سکتا. نہیں ملا، پھٹکار ہے ان کی تقدیر میں، اس کے بعد بھی وہ سجدے میں گرے. تمہیں تو اتنی بڑی نعمت ملی کہ اللہ نے اعلان کر دیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں میرے پاس. الیوم اکملت لکم نعمتکم واتممت علیکم نعمتی. علی نے دیا تو سمجھو ہر نعمت دے دی، اس کے بعد کوئی نعمت نہیں. علی والے کو تو اور زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے، یا اس انداز سے ایک دوسرے سے جو کیے جائے کہ کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، کہاں کہاں بیوی کو بے پردہ لے کے جاتے ہو، دن میں ایک بار داڑھی شیو کرتے ہو کہ دو بار داڑھی شیو کرتے ہو. مولا کے کلام کا مذاق اگر معاویہ اڑائے تو سمجھ میں آتا علی والا علی کے کلام کا مذاق اڑا. علی والے سے زیادہ شکر مانگا ہے کیونکہ تمہیں نعمت اتنی بڑی ملی ہے. جتنا بڑا انعام ملے گا اتنا زبردست تھینک یو آپ کو دینا کرنا پڑے گا. بچے کو ہم $1 عیدی دیں اور ایک بچے کو $50 عیدی دیں، پچاس والے کی صرف آواز ذرا زوردار ہونی چاہیے نا، اس کا تھینک یو ذرا زبردست ہونا چاہیے نا، وہ اپنے باپ اور ماں کو کس کرے تو کس بھی بھرپور ہونا چاہیے نا. $50 دیے اس کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ علی بچہ سمجھ رہا ہے اس بات کو، علی جیسی نعمت ملی ہے. علی کس کا نام؟ اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ بھی بتا دوں کہ علی کے فضائل بھی دو قسم ہیں، وہ بھی فضائل علی ہیں جس کو ہم فضائل علی نہیں سمجھتے. مولانا شیخ آصف کل آپ کی مجلس جا رہے تھے، آپ نے ایک دم ٹھنڈی کر دی. میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب میں خود ٹھنڈا ہوں گا اور قبر میں مجھے جواب دینا پڑے گا. مجلس کے گھر میں ٹھنڈے ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مجھے بھی جواب دینا. دیکھیں علی کے فضائل وہ ہیں جو مثلاً ہررا کے واقع ہیں، چار پانچ بڑے سخت نام ہیں جو محبان اہل بیت کو یاد رکھنے چاہیے. زہاق ابن قیس، اللہ لکھ رہا ہے کہ یہ آدمی اپنی بک آف فیٹ میں شیعان حیدر کرار کا قتل عام لکھوا کیا ہے، کتنے مومنین کو اس میں شہید کیا. بصور ابن ابی ارطاس، میں آپ حضرات کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے جو میں نام میں لے رہا ہوں تو کتنے لوگوں کو اس میں پہلے سے ان کے بارے میں کچھ پتا. بصور ابن ابی ارطاس کیسا ظالم تھا جس کا ایک ہی مقصد تھا کسی طریقے سے شیعان حیدر کرار کا نام و نشان دنیا سے مٹائے. یہ سب مولا علی اور امام حسن کے زمانے کے ظالم. تیسرا نام تو خیر آپ کو معلوم، زیاد ابن زیاد نہیں اس کا باپ، کیونکہ ابن زیاد اور یزید کے بارے میں مجھے نہیں کہنا کہ کیسا ظالم تھا زیاد. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علی والا تھا، سب سے زیادہ علی سے محبت شو کرنے والا تھا زیاد. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ہسٹری میں جاؤں. اور حجاج ابن یوسف، وہ خود کہتا ہے جب تک کہ روزانہ دس شیعان حیدر کرار کا خون نہ دیکھ لوں مجھے سکون محسوس نہیں ہوتا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی. یہ کوٹا تھا اس کا منیمم. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلیپنگ پل کے عادی ہوتے ہیں، کوارٹر گولی کھانا آدھی گولی کھانا، نیند نہیں آئی. دس جب تک کہ دس شیعان حیدر کرار کا خون نہ بہا. اسی کے زمانے کی وہ پہلی روایت ہے جو صدام کے زمانے میں ریپیٹ ہوئی تھی. جبکہ حجاج ابن یوسف مرا تھا نا، تو اس کی ایک پرائیویٹ جیل تھی، اس کو توڑا گیا تو 120,000 شیعہ مرد اور عورتیں اس میں سے اس طرح نکلے تھے کہ کہیں پر ان کا ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ لوگ پکڑے گئے ہیں یا یہ لوگ جیل. جن میں بہت سے بغیر لباس کے ساری زندگی وہاں رکھے گئے. صدام کے واسل جہنم ہونے کے بعد یہ جیل ٹوٹی، اور جو 91 کی اپرائزنگ میں جیل ٹوٹی. میں اگر بات بہت پھیل رہی ہے سمیٹتا ہوں، ہزار پہلا آدمی. اچھا یہاں پہ میں ایک عجیب بات کہہ دوں آپ حضرات کو، آپ کے فیلنگ کو ہٹ کیے بغیر. حجاج ابن یوسف سے ایک دفعہ پوچھا گیا انٹرویو میں کہ تمہارے پاس رول ماڈل کون، یزید. اور یہی جملہ متوکل عباسی سے پوچھا گیا تمہارا رول ماڈل کون، کہا یزید. اور یہ دونوں ایک جملہ کہتے کہ اے یزید فیاض لیتنی کنتو معکم فاقوزا معکم. اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے نا، تو ہر وہ آدمی یہ جملہ کہتا تو کسی اور کو فالو کر رہا کہ اے یزید. حجاج بھی یہ کہتا ہے، متوکل بھی یہ کہتا، ایک بنو میاں کا آدمی ہے ایک بنو عباس کا. اے یزید کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تو جو تم نے کامیابی حاصل کی ہمارا بھی اس میں شیئر ہوتا. مگر حجاج اور متوکل نے خالی زبان سے نہیں کہا، پھر سوچا کہ آج اگر یزید نہیں ہے اور ہم اس کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیسے آج یزید کو جوائن کر سکتے ہیں. حجاج نے کہا شیعوں کا قتل عام کرو، متوکل نے کہا یزید نے حسین کے ذریعے پہ خنجر چلایا تھا، تم روضہ حسین کو ڈالو. دونوں نے یہ جو عمل کیا نا، تو اس لیے کیا کہ ہم یزید کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، تو خالی زبان سے نہیں کہنا، ہمیں یزید کا کوئی پریکٹیکل اس کے ساتھ کوآپریشن کرنا. یزید نے گردنیں کاٹی ہیں، میں بھی گردنیں کاٹوں. متوکل نے کہا کہ یزید نے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، میں یزید کے روضے پہ گھوڑے دوڑاؤں. یہ حجاج و متوکل ہیں یزید کے چاہنے والے، خالی زبان سے نہیں کہتے، خیال ہے تو نہیں عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں. اور وہ آقا علی اور آقا حسین کے چاہنے والے ہیں جو ہر شب جمعہ کہتے ہیں خیال ہے تو نہیں کن تو مار کو آقا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی یہ قربانی دیتا. اور ایک منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کے نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے اس جملے کو کس طرح پورا کرنا. وہاں پہ تین دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی حبیب ابن مظاہر نے، یا ایک دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا. آقا حسین کے ساتھ ہوتے، اتنی سی داڑھی تو رکھی نہیں جاتی ہے، اتنا سا اسکارف کو سر پہ لایا نہیں جاتا ہے. اگر ہم جیسا کوئی بیان کر دے تو پورا دن اور رات اس کا جوک اور مذاق ہوتا ہے. فیاض ہے کہ نہیں کن تو ماں کو حجاج اگر یہ کہہ رہا ہے تو شیعوں کو مار رہا ہے، متوکل اگر کہہ رہا ہے تو روزے میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، مومن اگر کوئی یہ کہے کہ مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کوئی تو سیکریفائز دے، اس حجاج کے دربار حلیمہ صادیہ کی بیٹی گرفتار کر کے لائی حرا، بہت مشہور شیعہ تھی، ان کی تلاش جاری تھی، حجاج کے جو اسپائس تھے انہوں نے بتایا کھلا جگہ ہے وہاں سے ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، وہ حلیمہ صادیہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی نرسنگ کی تھی ان کے چائلڈ ہوڈ، وہ بیٹی آئی علی کی موہت، حجاج جیسے ظالم کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے لوگ بولتے ہوئے گھبراتے پورا جسم ان کا کانپتا اتنا ظالم ہے، ایک بار حلیمہ صادیہ کی بیٹی ہررا ہو گئی، کہا کہ اے ہررا میرے پاس یہ رپورٹ آئی ہے کہ تو علی کو تینوں خلفاء سے افضل مانتی ہے، ہررا نے جواب دیا کہ یہ واقعہ مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے اسی لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، پڑھا جاتا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے پھر نتیجہ نکال، ہررا نے کہا نہیں حجاج تیرے جاسوسوں نے غلط اطلاع دی، تیرا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ فیل ہے، کس نے کہہ دیا کہ میں علی کو تین خلیفہ سے افضل مانتی، حجاج خوش ہو، اچھا تم تو ہماری والی، کہا کہ نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تین خلیفہ کیا چیز ہے، میں تو اپنے مولا کو تمام انبیاء سے افضل مانتی ہوں، تم تین کی بات کر رہے ہیں، میں تو 1,24,000 سوائے رسول خدا سارے انبیاء سے افضل مانتا ہوں، جلال آیا حجاج، اس کے لیے لفظ غصہ استعمال ہوگا، جلال تو معصوم کے لیے ہوتا، غصے کے عالم میں آگے کیا تھا، تو انبیاء سے افضل مانتی ہو تم، گھبرا کے کہا نہیں 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 غلطی ہو گئی میں نہیں مانتی، ٹھیک ہے غصہ کم، اچھا تو تم ہماری جیسی ہو، نہیں غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ میں علی کو سارے انبیاء سے افضل مانتی ہوں، میں نہیں مانتی ہوں، اللہ علی کو سارے انبیاء سے افضل مانتا ہے، میں تو وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں، حجاج نے کہا میری تلوار دیکھ رہی ہو، میں یہ بھی خیال نہیں کروں گا تم عورت، ثابت کرو اپنی بات، اور ایک بار میں ہر رہا تھا وہ عظیم و خطبہ جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بہت سرسری میں آگے بڑھوں گا، کہا کہ سنو میں علی کو آدم سے افضل مانوں، میں علی کو نوح سے افضل مانوں، میں علی کو حضرت لوط نبی سے افضل مانوں، میں علی کو ابراہیم سے افضل مانوں، میں علی کو داؤد نبی سے افضل مانوں، میں علی کو سلیمان نبی سے افضل مانوں، میں علی کو موسیٰ نبی سے افضل مانوں، میں علی کو عیسیٰ نبی سے افضل مانوں، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہے قرآن میں خدا کہہ رہا، سنو آدم قرآن کیا کہتا کہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس کے قریب نہ جانا، غوا نفسہ فعصا ربہ، نفس نے ایک مرتبہ آدم کو دھوکہ دیا، علی بہارا آدم بہرحال اس کے قریب چلے گئے، اللہ نے آدم کے لیے حرام کیا گندم کو اور آدم نے استعمال کر لیا، علی کے لیے حرام نہیں کیا لیکن ساری زندگی علی نے کبھی دانا گندم استعمال نہیں کیا، دیر لگے گی دیکھیے کاظمی صاحب دو دن سے آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی مجھے، تو خیر خلاصہ یہ کہا حجاج نے کہا بہت خوب تو نے بات صحیح کہی، حجاج کہہ رہا سمجھ میں آ گئی میرے یہ بات، اچھا کہ نو سے کیوں افضل مانتی، کہا حضرت نو اور حضرت نو دونوں کے بارے قرآن ایک جملہ کہہ رہا، سورہ تحریم جو میں نے آپ کو 9th رمضان کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ پڑھ کے آئیے گا، کل رات جو آپ نے ڈیوٹی انجام دی ہے کہ اس کیٹیگری میں ہے کہ اس کیٹیگری میں، وہ ہوم ورک میں نے نہیں دیا، اچھے اسٹوڈنٹ بغیر ٹیچر کے کہے ہوئے خود ہی ہوم ورک کر دیتے، لیکن وہ میری طرف سے نہیں تھا، وہ جو سورہ تحریم کا ایک سورہ تحریم کے آخر میں خدا کیا کہتا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و لوط، اللہ کافروں کے سامنے مثال پیش کرتا ہے نوح اور لوط کی بیویوں، کانتا فہانا تحتا ادین صالح، ہمارے دو بندوں کے گھر میں تھی. فخانتاہما, ان دو بیویوں نے شوہر سے خیانت کی. چنانچہ قیلت خلا مان نار, قیلت خلا فی النار مان داخلی. قرآن کہہ رہا اللہ نے آرڈر دیا کہ تم دو عورتیں, نوح کی بیوی, نوح کی بیوی جہنم میں داخل ہو جائے, تمہارے لیے جہنم ہے. تو نوح کو وہ بیوی ملی جو جہنمی ہے, لوط کو وہ بیوی ملی جو جہنمی ہے, علی کو وہ بیوی ملی جو سیدہ نساء عالمین. آپ ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں, لیکن حجاج جو ہے وہ بھی جوش میں آ گئے, خوش ہو گئے. آپ کہنے لگا کہ بات تم نے بالکل صحیح کی, اگر کہ میری عقل قبول نہیں کرتی لیکن قرآن تو یہی کہ. اچھا یہ بتاؤ ابراہیم کے اندر کیوں مانتی؟ کہ اس لیے کہ قرآن ابراہیم کا قول نقل کر رہا کہ ابراہیم نے خدا سے کہا ارنی کیف تفعل الموتى, اے خدا مجھے دکھا دے کیسا مردوں کو زندہ کرتا ہے. خدا نے کہا کیا یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا یطمئن قلبی, ذرا سیٹسفیکشن چاہتا ہوں, اطمینان قرآن کی آئے. ابراہیم کہہ رہے سیٹسفیکشن چاہیے, اطمینان قلب چاہیے. اور علی نے کہا لب کو شفل ہوتا لمس سب کو یقینا, زمین و آسمان کے سارے پردے علی کے سامنے سے ہٹا دو, علی کو یقین میں اضافہ نہ ہوگا, وہ پہلے ہی یقین کی آخری منزل. چاند مسکرا کے کہتا ہے بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی, بات بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی بتا داؤد سے افضل کیوں مانتی؟ کہا کہ قرآن کریم نے کہا کہ یا داؤد ان جاجنا کا خلیفہ تن فلس, اے داؤد ہم نے تجھے زمین پہ خلیفہ بنا, حاکم بنا, لوگوں کے درمیان فحکم بین الناس, عدل سے فیصلہ کرنا. غلطی کر گئے داؤد, غلطی کر گئے نا. دیکھیے کیس آئے تھا داؤد کے پاس, چونکہ فتا کا بہت اہم مسئلہ ہے یہ, آج بھی پریکٹیکل مسئلہ. کیس آیا تھا کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک پھیر ہے شیپ, اور ایک آدمی تھا اس کا ایک کھیت ہے فارم. پھیر اس کے کھیت میں گئی اور اس کی ساری فصل چل گئی. اب وہ آدمی روتا ہوا جس کا کھیت ہے, وہ روتا ہوا آتا ہے داؤد کے پاس, اے داؤد نبی اس کی بکری نے, جب اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو میرے مرحوم استاد مولانا زیدی صاحب کہتے تھے کہ بھیڑ بھیڑ اچھا نہیں لگتا ہے, جب باغ اور گھاس کی بات آئے گی تو بکرا ہی ٹھیک لگتا. ذرا سوچئے کہ کہاں سے کہاں انہوں نے ملایا واسطہ, بکرے کا کون سے واسطے تعلق ہے وہ آپ بعد میں سوچئے گا, پہلے تو. یہ تو ہمارے مرحوم استاد کے چٹکلے چلا کرتے تھے, اور خاص طور پر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان دو دن گوشت کا ناغا کیا تھا, پہلے کہاں ناغا تھا, سات دن گوشت کا. کہا کہ نہیں بکرے جو ہے نا یہ گھاس واس چل جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, بہت دلچسپ واقعہ تھا, چھوڑیے اسے, فیلڈ مارشل ایوب خان بعد کی بات ہے, پہلے آ جائیے حجاج کے دربار میں. کہا کہ سوری داؤد کے پاس آئے, یہ میری بکری, اس کی بکری میرا کھیت چل گئی. داؤد نے کہا یہ تو سن, مالک کی ذمہ داری کی اپنی بکری کو باندھ کے رکھے, ذمہ داری ہوتی ہے. اب کبھی کبھار الٹا ہو جاتا ہے مسئلہ, تو بہت ہی مشہور باتیں ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. ابھی میں اس کو ایک مثال سے ملاؤں گا, ایک بہت مشہور بات ہے نا کہ کوئی صاحب جا رہے تھے, کسی کے گھر سے کتا نکل کے آیا, آ گیا, بھونکنے لگا, ان کو کاٹنے لگا. یہاں تو کتے کے بھی مالک ہوتے ہوں گے, پٹا ہوتا ہوگا, نمبر ہوتا ہوگا, ٹیگ ہوتا ہوگا, پھر بھی نکل آتے ہیں کتے, کتے تو ہیں کتے. اب وہ کتا ان کے اوپر حملہ کر رہا, سامنے پتھر کا, پتھر نکال کے اس کو مارنا چاہ, پتھر زمین میں گڑا ہوا تھا. عجیب قوم ہے, جس کو باندھ کے رکھنا چاہیے اس کو آزاد چھوڑ دیا, جو کھلا ہونا چاہیے اس کو باندھ کے رکھا ہوا. اب ہوتا یہ کہ ہمارے وہاں جن پہ پابندیاں ہونی چاہیے وہ کھلے آزاد, اور ان کو آزاد کرنا چاہیے ان کے اوپر پابندیاں. میں کراچی کی کتنی امام بارگاہوں میں میرے اوپر بینڈ لگ چکا ہے, سنیے, میں آج سنا رہا ہوں جب وہ بینڈ اٹھ گیا. کیوں؟ کہا کہ انہوں نے حجاب کے بارے میں پڑھ دی. بہت مشہور واقعہ تھا کراچی کا, ایک بہت مشہور امام بارگاہ, بہت مشہور, میں توہین نہیں کرنا چاہتا اس کی انتظامیہ. ایک دن ایک صاحب آئے کہ مولانا مومنہ کا انتقال ہو گیا, آپ کو ان کے سورن کے مجلس پڑھنا ہے. سورن مجمع بھی زیادہ, میں مجلس پڑھ, یہ وہی پرانا زمانہ تھا, 90s میں جب میں لاس اینجلس آتا تھا جنہوں نے میری مجلسیں سنی ہیں، عورت کی مجلس ہوگی حجاب کا ذکر ضرور ہوگا، مولا کی مجلس ہوگی حجاب کا ذکر ضرور ہوگا، شہزادی کی مجلس ہوگی حجاب کا ذکر ضرور، زینب کبریٰ کی مجلس ہوگی حجاب کا ذکر ضرور ہوگا. تو میں نے وہاں مجلس پڑھی، حجاب کا ثواب، حجاب نہ کرنے کا عذاب بتا دیا. مجھے کیا معلوم تھا کہ جن کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں ساری زندگی میں حجاب ہوئی. لوگوں نے جا کے اچھا وہ اتفاق سے پھر پرستی کی بیوی، مجھے یہ بھی نہیں معلوم. جا کے پرستی صاحب سے کہا، یہ تو ابھی آپ نے سنا نا کہ فرما رہے تھے کہ وہ ایک بے حجاب عورت مر گئی تو فرشتوں نے قبر سے نکالا، آگ سے اس کو سزا دی، بالوں سے باندھ کے درخت سے لٹکایا، بدن پہ خوب کوڑے مارے. ابھی کوڑے مارنے کا اس زمانے میں میں سین بھی بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتا. یہ سب آپ کی بیوی کے بارے میں کہے اور ان کی سمجھ میں بھی آ گئی. بینک کا کیا اس ایمانداری میں آپ مجلس نہیں پڑھ سکتے مرتے دم پر. اب اتفاق سے وہ گرستی پہلے مر گئے، میں اب تک زندہ ہوں تو بیٹھ گئے. میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا، میں نے جنرل بات کی ہے. اس کے بعد میں بہت احتیاط کرنے لگا، جب کوئی آدمی آتا مولانا میرے والد انتقال کر گئے مجلس پڑھ لی، میری ماں تک میں کہتے جتنے وہ گناہ کرتے ہیں اس کی ایک لسٹ پہلے مجھے لا کے تاکہ مجلس میں ایک لو بھی وہ نہ آنے پائے. اب مجھے کیا بتا آپ کے باپ کیا، میں پڑھ لوں گا. لوگ کہیں گے ایک لسٹ آئیے، میرے باپ شرابی تھے، میرے باپ جوا کھیلتے تھے، میرے باپ جو تھے میری بیوی میری ماں کو بہت مارتے تھے، چار چوٹ کی مار مارتے تھے، سب لکھ دیجیے تاکہ پھر وہ چیز مین بات اور کیسے جنرل بات اور لوگ لے کے چلے گئے ادھر. تو اب ہوتا یہ کہ پابندی لگتی. دوسری طرف خلط خلط ممبر حسین کو، ممبر علی کو نصیریت پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے کوئی پابندی سے، تو میں یار مومن کے واہ واہ کیا ہمیں ایمانی مجلس ملی. یہ کہہ دیا گیا کہ نصیریت بھی مشیت خدا ہے، ہر گناہ اللہ کے معاف شرک معاف نہیں. یہ اسی واقعے کے آخر میں ہے حجاج کے دربار میں. تو جسے روکنا چاہیے اسے آزادی والا اوقات مل جاتی ہے، جس کو آزاد کرنا چاہیے اسے روک دیا جاتا. کہا کہ غلط کیا تم نے اپنی بکری کو کیوں باندھ کے نہیں رکھا، کھیت چلے چنا کیا تمہاری بکری بیچی جائے، جو پیسے ملیں گے کمپنسیشن میں کھیت والے کو دیے جائیں، اس کا نقصان ہو. سلیمان نبی آئے، بابا یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا. سلیمان اور داؤد باپ بیٹے تھے، ایک ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبی ہیں، باپ بیٹے کا پیر اور ایک ہی. سلیمان آئے کہ بابا یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا، یہ انصاف نہیں. اس کا کھیت فصل چل گئی، کھیت تو باقی ہے، اگلے سال دوسری فصل آ جائے. اس کی بکری چلی گئی تو بکری گئی، اس کا تو نقصان ہی نقصان. کہنا یہ چاہیے کہ اس کی بکری کا جو دودھ نکلتا وہ بیچ کر پیسے دیے جائیں گے اتنے دنوں تک جب تک کہ اس کا نقصان پورا نہ ہو، تاکہ اس کی بھی چیز باقی رہے، اس کی بھی چیز باقی رہے. اس کو جو ہے چیز کا نقصان نہیں ہوا، جو فصل آئیں گی اس کو دودھ کا نقصان. داؤد سجدے میں گر پڑے، خدا بندہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ترک ہو جاؤں گا. تو حرہ کہتی ہے کہ داؤد کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، قرآن کی آیت آئی ہے، پھر بھی داؤد سے غلطی ہوئی ہے. اور میرا بہت مولا وہ ہے کہ رسول نے کہا افزا تم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، اور تو اور دشمن بھی فیصلہ کرنا علی کے پاس آتے ہیں. ایک بار وہ کہتا ہے یہ بتاؤ سلیمان نبی سے افضل کیسے کہتی ہو؟ کہا میں نے قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سلیمان دعا مانگ رہے اللہم اغفر وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. خدا بندہ مجھے اتنی بڑی حکومت چاہیے جو کسی کو نہیں ملی، میرے بعد کسی کو دینا بھی نہیں. یہ سلیمان نبی ایک حکومت بھی مانگ رہے اور ایسی کہ کسی اور کو نہ ملے. اور وہ علی ہیں جو دنیا کو دیکھ کر کہہ رہے اے دنیا دور ہو جا، میں تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ موسیٰ سے افضل کیوں مانتی ہو؟ کہا کہ قرآن بتا رہا فخرج خائفا مترقبا سورہ قصص. جب فرعون جب موسیٰ نے دیکھا کہ میرے شیعہ میں اور ایک فرعونی میں جھگڑا ہوا اور موسیٰ روکنے گئے فرعونی کو مار دیا، تو اب ہجرت تھی. قرآن کہتا ہے وخرج خائفا مترقبا، موسیٰ نکلے ڈر کی حالت میں کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں پکڑ نہ رہی ہوں. ادھر موسیٰ جو قرآن کہہ رہا رات کے اندھیرے میں خوف کی عالم میں نکلے، اور ادھر میرا مولا شب ہجرت اس اطمینان سے بستر رسول میں سو رہا ہے کہ خدا تو کہنا پڑا وہ میرا ناس من یا سنبتا ہوتے گا رضا اللہ. دیکھو اس بندے کو جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا کو خرید. موسا، کہا آپ عیسیٰ کے اندر کیوں مانتے ہیں؟ بخدم بات، یعنی یہ ایک پہلو ختم، اس مسئلے کا دوسرا پہلو آئے، کہا اسی کہ سورہ مائدہ کے لاسٹ پیج پر، لاسٹ پیج سورہ مائدہ کا پہلا پیج آپ کو یاد ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پہلا پیج، اور لاسٹ پیج دیکھیں کتنا کنٹراسٹ ہے، قرآن دونوں حکم دے رہا کہ قیامت کے دن خدا کہے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو الہین من دون اللہ اللہ من، یہ جو تمہاری قوم تمہیں اللہ مان رہی ہے کہ تم نے ان کو یہ پیغام دیا؟ عیسیٰ گھبرا کے کہیں گے خدا بندہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو جانے اور یہ جانے، ہررا کہتی ہے کہ عیسیٰ کو خدا ماننے والے جب قیامت میں پوچھا گیا تو عیسیٰ نے کہا میرا تعلق تو ان سے نہیں ہے، ان کا معاملہ تیرے حوالے، لیکن جن نصیریوں نے علی کو خدا مانا، علی نے ان کا معاملہ اللہ پہ نہیں چھوڑا، اپنے زمانے میں اپنے سامنے ان کو ہاتھ میں زندہ جلا دیا کہ علی ہر بات برداشت کر سکتا ہے، نصیری برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حجاج ابن یوسف کے دربار میں ہر بات دے رہی، مولا کے فضائل بتا رہی اور اختتام یہاں پہ پہنچایا، حجاج کے سامنے علی کا نام لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ بھی سمے تمام تھے جنہوں نے سردار علی کا نام لیا، اور یہ ایک عورت ہے، عورت خاتون جو کمزور مانی جاتی ہے، مگر کس انداز سے فضائل علی حجاج کے دربار میں بیان کیے، مگر ایک یہ پہلو، اور آئیے اب زرار کی زبانی علی کے فضائل سنیں بچوں سے، بس یہ بس بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تقریر ذرا بچوں کے لیول سے اوپر جا رہی ہے، تو بس آخری جملے، ایک ہررا تھی وہاں موقع کچھ اور تھا، تو علی کے وہ فضائل بیان کیے کہ آپ بھی فرق اٹھے، اور ایک ذرا کون جنگ جمل میں علی کے ساتھ ساتھ، جنگ سفین میں علی کے ساتھ ساتھ، جنگ نہروان میں علی کے ساتھ ساتھ، ہر جگہ علی کا سایہ بن کے چلتے، ہر جگہ اس طرح آگے رہتے ہیں کہ اگر کوئی اچانک حملہ کرے پہلے میں مارا جاؤں، میرے مولا تک تلوار نہ پہنچے، ایسا علی کا چاہنے والا، دربار شام میں ایک مرتبہ جانا پڑا، ایک ترما کا جانا پڑیے گا تاریخ میں، آپ کو مزہ آئے گا، ذرا کا جانا آپ سنیے، مزہ تو نہیں آئے گا لیکن پیغام ملے گا، معاویہ کے دربار میں گئے، معاویہ علی کا کتنا سخت دشمن، علی کا دشمن نہیں ہے، ایک دفعہ کسی نے اسے پوچھا تھا کہ معاویہ کو علی سے اتنی دشمنی کیوں کرتا، کہا علی کا مسئلہ نہیں، پہلے خلیفہ بزرگ تھے، آئے مرے، دو سال بعد ختم، اب لوگ بھول گئے، دوسرے خلیفہ دس سال تک رہے، لمبے تھے تو لمبا سا تھوڑا کہہ گیا لیکن ختم، تیسرے تو ہمارے خاندان والے تھے وہ بڑے میاں چلے گئے، ختم ہو گئے، مگر اشہد ان محمد رسول اللہ یہ نام کیوں اذان میں باقی ہے، یہ کیوں ختم نہیں ہوتا، اور اس نام کو بچانے والا علی ہے، اس لیے علی سے اختلاف ہے، لیکن علی کا شیعہ پہنچے، اپنے ضروری کام سے گئے، معاویہ نے کہا رکھو کام کو ایک طرف، سنا ہے تم علی کے بہت چاہنے والے، کہا کہ اس میں کیا چل گیا، علی کے نام پہ میری جان قربان، میری اولاد قربان، کہا مجھے بتاؤ تمہارا مولا اس کے فضائل کیا، معاویہ تم نہیں سن سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن فضائل کا ایک رخ یہ ہے کہ علی آدم سے افضل ہے، علی نوح سے افضل ہے، علی نوح سے افضل ہے، علی ابراہیم سے افضل ہے، علی داؤد سے افضل ہے، علی سلیمان سے افضل ہے، علی موسیٰ سے افضل ہے، علی عیسیٰ سے افضل ہے، داؤد یہ فضائل کرو کر، لیکن یہ بھی فضائل ہیں جو ذرائع بتا رہے، معاویہ تم نہیں سن سکتے، سنو گے تو برداشت نہیں کر سکتے، کہا کہ نہیں بتاؤ کیا ایسی بات، تین بار منع کیا آخر جلا آ گئے، یہ بھی تو تاریخ کی روایت ہے، معاویہ کے دربار کی روایت ہے، زرار جیسے قریبی صحابی کے روایت، ایک بار نیام سے تلوار نکال، زمین میں تلوار کو نس دیا، اس کے سہارے کھڑے ہوئے، اگر تم نے پوچھا میرا مولا کیا تھا، لقد رأيته في الليل وهو قابض على وهو قائم في محرابه قابض على لحيته تململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول آه من قلة الزاد وطول السفر وبعد الطريق وخشونة المسجد، میں بتاتا ہوں میرا مولا سارا دن خلافت کے کام کرتا ہوا، فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک آرام کا کوئی موقع نہیں، اور پھر ادھر عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ گھروں میں گئے، اندھیرا چھا گیا، ستارے نکل آئے، میرا مولا محراب عبادت میں آ کے کھڑا ہو گیا، قابض علی لحیتہ اپنی ریش مبارک کو داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، یتململ تململ السلیم، اس طرح تڑپنے لگے جیسے سانپ کا کانٹا برپا کرتا ہے، جسے سانپ کاٹ لے وہ جس طرح تڑپتا ہے، وہ یبکی بکا الحزین، اس طرح آنسو بہا رہے جس طرح وہ مار ہوتی ہے جس کا جوان بیٹا مارا جائے، اور روتے روتے کہہ کیا رہے آہ آہ من قلت الزاد، ارے علی کے پاس سامان کتنا کم ہے، وطول الطریق، اور کتنا لمبا سفر طے کرنا اس دنیا سے آخرت تک جانا ہے، اور یہ لمبا سفر بھی ہوائی جہاز پلین فرسٹ کلاس آپ کو مل جائے تو لمبا سفر بھی تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ علی کہہ رہے طول طریق راستہ لمبا ہے خشونت المسجد، اور جو سواری ہے وہ انتہائی تکلیف دہ سواری جسے قبر کہتے ہیں، قبر میں بیٹھ کر قیامت کے میدان میں جانا، اور میرے پاس میدان قیامت کے لیے سامان نہیں ہے۔ یہ کون علی کہہ رہا جس کی نماز کی حالت یہ ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلا، جس کے روزے کی حالت یہ ہے کہ تین روزے رکھے تو سورہ دہر پر سیدھا پڑتا ہوا نازل ہوا، جس کے جہاد کی حالت یہ ہے کہ انسان تو انسان جبرائیل پکار اٹھا لا فضا الا علی لا سیف الا ذو الفقار، ارے علی کی 63 سال کی زندگی کو کیا سمجھو گے، ایک لمحے کا عمل ہے، لیکن ذرفتو علی ان یوم الخندق اب ظلم عبادت سفل ہے قرار پا رہی ہے۔ اس علی کی حالت ایسی نماز، ایسا روزہ، ایسا جہاد، ایسی زندگی، تڑپ کے کہہ رہے کہ ارے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ عظیم المورد، آخری لفظ تو رہے گا، اور عظیم المورد اللہ کے سامنے جا کے حساب کتاب دینا، ٹمارو نائٹ وی آر گوئنگ ٹو ریسائٹ دعائے مکارم الاخلاق، دا دعا آف اوور فورتھ امام صحیح میں کامل، اس دعا کا یہ جملہ ہے جو کل آپ پڑھیں گے، اب کی زیر لازی و اب کی خروج من قبری حامل سقلی علی ظہری، دعائے مکارم الاخلاق کمارو وی آر گوئنگ ٹو ریسائٹ دس دعا فرام صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ اور فورتھ امام دعا، ترجمہ یہ ہے کہ میں رو رہا ہوں اس دن کو یاد کر کے جس دن قیامت کے دن اپنی قبر سے نکل کے اعمال کو لے کے خدا کے سامنے جانا ہے۔ چوتھا امام دعا میں ایک لفظ کہتا ہے الہی عاملنی بے فضل کا ولا تو عاملنی بے عدل، خدا بندہ جب میرا وقت آئے تو اپنی رحمت سے حساب کتاب کرنا، عدل سے حساب کتاب نہ کرنا ورنہ کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ تو علی یہ ذرا حاکم شام کے دربار میں علی کے فضائل کے گروخیے پیش کر رہے، علی بدر کا فاتح، علی خندق کا فاتح، علی دوش رسول کا مکین، علی خود شکن، علی خدیر خم میں رسول کے ہاتھ میں آنے والا، مگر وہ علی کے فضائل ہیں تو نمازی بھی علی ہے، روزے دار بھی علی ہے، جہاد کرنے والا بھی علی ہے، ہم غریبوں کا حق پہنچانے والا بھی علی ہے، ہر ہر امتی کا خیال کرنے والا وہ بھی علی، وہ بھی علی کے فضائل ہیں، حجاج کے سامنے بیان کیے گئے، یہ بھی علی کے فضائل ہیں، معاویہ جیسے کرپٹ آدمی کے سامنے بیان کیے گئے، جس کو نہ نماز سے کوئی تعلق، نہ روزے سے کوئی تعلق، نہ جہاد سے کوئی تعلق، کہ اس کے سامنے یہ والے فضائل بیان کرو۔ تو اے علی کے چاہنے والوں، میں مسائب کی منزل پہ آ رہا ہوں، دو علی نہ بناؤ، ایک علی ہے، فضائل بھی سارے اسی علی کے ہیں، کردار اور تقوی کی کا رول ماڈل بھی وہی علی ہے، فضائل سن کے ایمانی جوش تم میں آئے، اور یہ ایمانی جوش پھر تمہارے عمل میں ڈھلے، پھر وہ کہو جو علی چاہتے ہیں، وہ کرو جو علی چاہتے ہیں، اور علی کی سب سے بڑی یہی کمپلین، بس یہ آخری جملے تھے اسی سے ریلیٹڈ مسائل تک، علی کی سب سے بڑی یہ کمپلین، علی جیسا مہربان آقا دیکھا، علی جیسا مہربان آقا کمپلین کر رہا ہے نہج البلاغہ میں، دا موسٹ نیگلیکٹڈ اینڈ آپریس بک ان اسلام، نام ہر آدمی نہج البلاغہ کا لیتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کو نیگلیکٹ کیا جاتا، سب سے زیادہ ظلم نہج البلاغہ پر ہوا کہ نہج البلاغہ پہ جان دینے والے نے بھی نہج البلاغہ نہیں پڑھی۔ میرا مولا کہتا ہے اگر معاویہ کمپلین میں فرسٹ ویک میں کر چکا، علی نے کہا دنیا نے مجھے اتنا گرا دیا کہ میرا اور معاویہ کا کمپیئر کیا جا رہا، علی اور معاویہ یہ درد کہاں سے آئی، علی کی آنکھوں میں آنسو، معاویہ کے ساتھ میرا نام لیا جائے جس کے ساتھ علی اپنا نام برداشت نہیں کر سکتے، نہج البلاغہ، علی کہہ رہے اگر معاویہ میرے پاس آ جائے اور ایک ٹرانزیکشن میرے ساتھ کرے تو میں خوشی سے تیار ہو جاؤں. اگر معاویہ کہے ایکسچینج آف آرمی, آئے علی اپنی آرمی مجھے لے دی, میری آرمی آپ لے جائیے, نہیں تو ڈرانا میری ایکسچینج آف آرمی, میری فوج آپ لے جائیے, اپنی فوج مجھے دے دی. ٹرانزیکشن معاویہ کرے میں خوشی سے قبول کروں گا. اب کیسے قبول کروں گا یہ بھی سنی, معاویہ اپنا ایک سپاہی مجھے دے دے, سنگل پرسن, میں اپنے 100 سپاہی اس کو دے دوں. ٹرانزیکشن ون 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 اور ون کے بیس پہ نہیں ہوگا, 1 = 100. پاکستان کے حالات کچھ اور رہے تو ایک دن آپ کا ایک ڈالر ہمارے 100 روپے کا بن جائے گا, ابھی 82, 84, 85 تک ہو چکا ہے نا. معاویہ کہہ رہے اپنا ایک, معاویہ کا ایک سپاہی خریدنے کے لیے میں اپنے 100 آدمی دینے کو تیار. علی کہہ رہے وائے, ریزن بھی بتا رہے. مولا وہ تو گمراہ ہیں, معاویہ کے چاہنے والے ہیں, شام والے ہیں. علی نے کہا ان میں ساری کی ساری بری چیزیں, ایک کوالٹی ان کی بہت اچھی, اور اس کوالٹی کے لیے میں تیار ہوں ان کو لینے کو. میرے لشکر کے لوگ بہت اچھے ہوں گے لیکن ایک کوالٹی ان میں بہت خراب ہے, اور وہ یہ ہے کہ معاویہ کی فوج ساری خرابیاں شامی ہیں, شامی جنہیں اونٹ اور اونٹنے کا فرق بھی نہیں پتا, یہ سب جملہ نہیں سمجھے. ایک کوالٹی بہت اچھی ہے, جس کو لیڈر مانا ہے تو بنائنلی اس کو فالو کرتے ہیں. جو معاویہ کہہ دیں ان کے لیے بیسٹ ہے نا, وہ اللہ کی بات سے بھی ہیں. اور میری فوج کی سب سے بڑی خرابی ہے, علی علی کا نام لے کے سب آ تو گئے ہیں لیکن آرگومنٹ بہت کرتے ہیں, بہت آرگومنٹ کرتے ہیں, ہر بات میں کریٹیسزم. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم خالی مولویوں سے بھیڑتے ہیں, اگر مولا ہوتے تو مولا سے بھی بھیڑ جاتے. تو مالی ہے, میں ان سے کہتا ہوں چلو جنگ کرنے چلو, جہاد کا وقت. مولا ابھی تو ونٹر ہے, بہت سردی لگ رہی ہے, بعد میں کہیے گا. اچھا چلو 3 مہینے گزرے, ویٹر چینج ہو, آپ کرو. مولا گرمی بہت ہے, اتنی گرمی میں کون گھر سے نکلے, بعد میں کہیے گا. سردی میں کہتا ہوں تو گرمی بلا دے, گرمی میں کہتا ہوں تو سردی بلا دے. مولا نے خود کہا ایک معاویہ ہے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے جو کوئی پوچھنے والا نہیں, اور ایک میں ہوں جمعے کی نماز جمعے کو پڑھاؤں. تو لوگ آ کے ڈبیٹ کرتے ہیں اور آرگومنٹ کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں. وہ فجر کی نماز 2 کی 4 پڑھا دے تو خالی پڑھتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں جتنا مزہ آج کی نماز میں آیا اتنا تو کبھی نہیں آیا. جب میں آپ کے علم ہے کہ حج کے گروپ لے جاتا ہوں تو حج میں اکثر گورنمنٹ ایجنسی سے واسطہ پڑتا ہے کہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے ساتھ, ہم جاتے ہیں بات کر. جب میں وہاں جاتا ہوں پاکستان ایمبیسی میں تو 50 آدمی ہو بات شروع کر, ارے میں خود تو نہیں بات شروع کرتا, میں کونے میں بیٹھتا ہوں میرے ساتھ جو میرے گروپ کے آرگنائزر. پہلا دوسرا تیسرا جملہ سنتے ایمبیسی والا کہتا آپ فقہ جعفری پہ لگ رہے. کیسے پتا چلا تھا فقہ جعفری کے لوگ اتنے آرگومنٹ کیا کرتے ہیں, یہ باقی لوگ جو آتے ہیں نا سنی سنائی سننے والے ان سے جو کہہ دیا واپس چلے. لیکن جب یہ آرگومنٹ وہاں پہنچ جائے کہ مرضی سے بحث ہو رہی ہے, یہ آپ کا چاند کا مسئلہ کیسے ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا, مسئلہ چینج کر. جب بات وہاں پہنچ جائے کہ ایمان سے بحث ہونے لگے تو علی کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے سپاہی دے دوں گا, لے جاؤ, یہ تو ٹریش ہے میرے لیے, لے جاؤ اپنا ایک سپاہی دے. خالی اس کا عقیدہ چینج کر دوں گا لیکن جو کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے ٹوٹل سبمیشن اور اوبیڈینس, جو کہتی ہے معاویہ نے کرنا ہے علی اپنے چاہنے والے سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور یہ خرابی آتی کہاں سے, یہ آتی ہے لیک آف شریعت نالج. جہاں سے میری آج مجلس شروع ہوئی تھی نا کہ قبر خرید لی, اب وہ قبر نہیں خریدتے کیونکہ لیک آف نالج, پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنا اصلی گھر تو یہی ہے. یہ بڑے بڑے مکانات تو اللہ نے کہا چلو بونس میں لے لو, رہو اس کے اندر. اصلی مکان وہ آپ خرید بھی لیں تو اس کا یہ نہیں پتا کہ اس کا حمد دینا, لیک آف نالج. بڑا سوچیں دنیا میں شیعہ قوم جیسی کوئی قوم ہے جو اتنی محنت کرے کہ ساری ساری رات کے لوگ ماتم کرتے ہیں, ہر شب جمعہ ریگولر ہمارے یہاں ماتم کرنے والے لوگ, ان کے گھر کے اندر کوئی غم ہو یا خوشی ہو وہ شب جمعہ آقا حسین کا ماتم ضرور کریں گے, ایسا 2 گھنٹے کا بعد. اب تو ماشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, چہلوں میں لوگ کربلا جاتے ہیں, آشور کے دن لوگ کربلا جاتے ہیں, عرفہ میں لوگ کربلا جاتے ہیں, آپ نے ماتم دیکھا. خالی اہمیت پاکستانی کل کر رہی ہے, عراقیوں کو ماتم دیکھا, لندنیوں کو ماتم دیکھا. کیا ایسا آدمی جو اتنی محنت کر رہا ہے اگر اس سے کہا جائے دن میں 17 رکعت نماز 17 منٹ کی پڑھ لو نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کو مطلب نہیں کہ نماز کی اہمیت کیا کیا دیکھا ہے آپ نے دنیا کی کوئی قوم جو آل محمد اور عزاداری کے نام میں اتنی سیکریفائس دیتی کتنا خرچہ کرتے اس کے سامنے خوش کچھ نہیں آئے جو ایک مجلس میں آپ خرچ کر دیتے مگر جو کہ لیک آف نالج اس کی وجہ سے اب یہ بس بیسک فرق سنیے اور مسائل معاویہ کا لشکر اور معاویہ کی گورنمنٹ چلے گی جب لیک آف نالج ہوگی جتنا لوگ بدھو ہوں گے جتنے لوگ بے وقوف ہوں گے جتنے لوگ جاہل ہوں گے معاویہ کامیاب اور معصوم کی حکومت چلتی ہے کہ جہاں نالج آ جائے جتنا زیادہ لوگ اویئر ہوں گے جتنا زیادہ نالج ہوگی وہیں پہ معصوم کی حکومت چلے گی ظہور ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ شیعہ سوسائٹی میں اویئرنس آئے گی اتنا ظہور ایمان قریب ہے جتنا لیک آف نالج رہے گی اتنا ظہور ایمان دیر ہے اس لیے کہ جہالت ایک تاریکی ہے تاریکی میں شیطان کا کام ہوتا ہے تاریکی میں معاویہ کا کام ہوتا ہے تاریکی میں دشمنوں کا کام ہوتا ہے علم ایک نور ہے اور نور کے اندر یا اللہ ہے یا رسول ہے یا امام ہے تو اب معاویہ کا فائدہ اس میں ہے کہ معاشرے کو جاہل رکھو اور امام اپنا مشن سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو نالج والا بناؤ یہاں سے ہماری لاسٹ ویک کی مجلس ہے یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ نہیں آ رہے اور اب آنا چاہیے 21 رمضان سے 29 رمضان تک روز آنا اللہم کل ولی تک حجت ابن الحسن کی دعا اعمال کا پارٹ پارٹ آف اعمال اب آپ کو ساری چیزیں اپنی جگہ رکھ کے اب سیریس ہو جانا امام کیوں نہیں آ رہا تو ساری باتیں میں نے اس مجمے سے کہہ دی جو آج کے بعد اب مجھے نظر نہیں آئے گا اور نظر نہیں آئے تو جسٹیفائی آخری تاریخیں ہوں گی بہت تھکے ہوئے ہوں گے برکندے ہوں گے بچوں کے اسکول ہوں گے تو میسج میں نے ان شارٹ آج دے دیا کسی کو میں ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں اور یہی نالج کا اور جہالت کا فرق ہے بہت مختصر بات کہنا ہے 2 منٹ مسائل کہ مولانا پوری اپنی فیملی کو شہادت کی رات بلائے کل آپ نے مسائل سنے ایک وصیت علی نے وہ کی جس کا تعلق پورے قیامت تک کے شیعوں سے تھا نماز کا ذکر ہے روزے کا ذکر ہے حج کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے وہ کل پھر وہ اسپیشل وصیتیں تھیں جو خالی اپنی اولاد سے تھی عباس سے ایک وصیت کی زینب سے ایک وصیت کی حسین سے ایک وصیت کی حسن سے ایک وصیت اور اس کے بعد نہج البلاغہ میں نہیں تھی وصیت کا ماں کہا میں آخری بات سنا اگر میں زندہ رہا علی کو معلوم ہے کہ شہادت مقدر ہے لیکن اصول ایک پرنسپل ایک رول دے رہے تو میں جانوں اور ابن ملزم جانوں تمہارا کوئی تعلق نہیں اور اگر میں مر گیا تو ابن ملزم کو قتل کرنا ہے اس کے پنشمنٹ لیکن اس نے میرے اوپر ایک تلوار چڑھائی اس کے ریونج میں یا اس کے پنشمنٹ میں ریونج کو لفظ صحیح نہیں ہے صاف صرف ایک تلوار اس کے اوپر چلا خبردار تم میں عرب کی وہ جاہلیت نہ آ جائے نہیں تو بلاوا کے جملے خبردار تم میں عرب کی وہ پرانی جاہلیت نہ آ جائے کہ یہ کہہ کر کہ علی ابن ابی طالب مارے گئے ابن ملزم پہ ٹوٹ پڑو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو خبردار یہ نہ ہونے کا ہمارے یہاں بعض اوقات فضائل بیان کرتے وقت جوش عقیدت میں کچھ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں ان کو خود بھی پتا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور مسائل کے درمیان بھی کچھ لوگ سنتے پڑھتے شعر و شاعری ہر جگہ پر اتنے غم کے اندر دیوانے ہو جاتے علی کہہ رہے خبردار جاہل آدمی ایسا کرے تو سمجھ میں آتا ہے تم معصوم امام کے ماننے والے نور ہو صاحب علم ہو تم میں یہ جاہلیت نہیں آنا چاہیے ایک ہی بار تلوار کا کر اور خبردار اس کی ڈیڈ باڈی کی تو قطعاً بے احترامی نہ کرنا فَإِنِّي سَمِعْتُ قَدْ قَالَ جَدَّكُمَا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے تم دونوں کے نانا رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ خبردار اگر کوئی پاگل کتا بھی ہو تو اس کی ڈیڈ باڈی کی بھی بے احترامی نہ کرنا ابن ملجم کے لاشے کو خراب نہ کرنا پاماج نہ کرنا اسلام کتے تک کے لاشے کا احترام کر رہا ہے. یہ میرا مولا 21 رمضان آدھی رات کے بعد آخری وصیتوں میں کہہ رہا ہے. اتنا اپنے جذبات میں کنٹرول کر سکتا ہے مومن؟ ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیں گے, مولا کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, لیکن معاف نہیں. علی کہہ رہے اپنے آپ پہ کنٹرول کر. معاویہ کا چاہنے والا اگر لائن کو کراس کر جائے, لمٹ کو توڑ دے شریعت کی, تو سمجھ میں آتا علی والے کو یہ حق نہیں. بس یا امیر المومنین, آپ کا پیغام میں نے آپ کے چاہنے والوں کو یہ سمجھ کے آج پہنچا دیا کہ آج آخری مجلس تھی جو میں نے فل پریس پڑھ. کل سے نہ یہ مجمع ہوگا نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوگا, لیکن مولا بس ایک بات آپ سے کہنا, جو آپ کا میسج تھا آپ نے حسنین کو دیا تو حسنین کو نہیں دیا, حسنین کو خود ہی مانگو, حسنین کے ذریعے اپنی پوری امت کو دیا, وہ پہنچ گیا میسج. لیکن مولا آپ کا حکم سراف ہو کر, جب معاویہ والا اپنے آقا کا حکم مانتا ہے تو ہم تو اس سے زیادہ آپ رکھتے ہیں اپنے آقا کا حکم مان لیں. اس کا جہنمی آقا ہے وہ بات مان لیتے ہیں, ہمارا قسیم الجنت و النار مولا ہے ہم کیسے اس کی بات ٹھکرا. لیکن مولا دل کیسے برداشت کرے کہ آپ ابن ملزم کے لاشے کے اتنے احترام کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کا لاشا بھی کتنے احترام سے اٹھا, اور یہ ابن ملزم وہ ہے اس کے ماننے والے ہو کہ کربلا کے میدان میں حسین شہید ہو گئے. ایک بار زینب کبریٰ نے اپنے ماجائے کا تٹا سرنوں کے نیزہ میں دیکھ لیا, ایک بار زینب خیمے میں آتی ہیں سیلانیوں کو تسلی دے رہے کہ یہ ایک زینب کے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آتی. زینب نے گھبرا کے کہا ہمارا پتا میرا بھیا مارا گیا, ان لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے جنگ ختم ہو گئی, اب گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ذرا باہر نکل کے دیکھتے تو آئی. پتا خیمے سے باہر جاتی, یہ فضا اس وقت بھی تھی جب مولا آخری وصیت میں کہہ رہا تھا کہ خبردار ابن ملزم جیسے کہ لاشے کو بھی مسلا نہ کرنا, پامال نہ کرنا. اور وہی فضا ایک بار خیمے سے باہر نکلی, ایک عجیب منظر دیکھا. عمر سعد نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہہ رہا ہے کہ اے عرب کے رہنے والوں, تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے ریونج لیتے ہیں تو ہمارا فل فلیج ریونج یہ ہے کہ اس کے لاشے کو بھی پامال کرتے ہیں. گھوڑے تیار کرو, کربلا والوں کے لاشوں میں یہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ادھر گھوڑے تیار ہو رہے ہیں, نال بندی کی جا رہی ہے, اور ادھر ایک مرتبہ ہر کی فوج جو اب تک عمر سعد کی آرمی کا پارٹ ہے بگڑ کے آگے بڑھی اور کہا اے پسرے صاحب, ہمارے لیڈر نے, ہمارے کمانڈر نے تجھے چھوڑا, اس نے سزا پائی, اس لیے ہم خاموش رہے, لیکن اس کے لاشے کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. عمر سعد نے کہا اچھا اس سے میرا کیا جھگڑا تھا, لے جاؤ اس کا لاشا. یہ دیکھ کر قبیلہ بنی اسد جو قریب میں رہتا ہے وہ آگے آیا, کہا عمر سعد حبیب ابن مظاہر ہمارے قبیلے کا ہے, اس نے غلطی کی, سزا پائی, ہم خاموش رہے, لیکن یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے سامنے حبیب کا لاشا پامال ہو. عمر سعد نے کہا اچھا حبیب ہمارا کیا اختلاف ہے, حبیب کا لاشا بھی لے جاؤ. ایک ایک شہید کا, کسی کا جاننے والا, کسی کا رشتہ دار, کسی کا قبیلے والا آتا ہے, ایک ایک لاشا اٹھا کے لے جاتا ہے, ایک ایک کر کے میدان کربلا سے سارے لاشے اٹھ گئے, حتی اکبر کا لاشا بھی اٹھ گیا, ایک ایک کر کے سارے لاشے اٹھ گئے, بس صرف ایک لاشا کربلا کی جلتی ریتی میں بڑا ہے, یہ آخری لاشا ہے. ارے کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے پسارے صاحب یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے, یہ علی کے فرزند کا لاشا ہے, یہ زہرا کے رقت جگر کا لاشا ہے, یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. ارے عباس و اکبر زندہ ہوتے تو آگے آتے. فضا نے یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ فضا کو وصیت مولا یاد آ رہی ہوگی, آئے میرا مولا ابن ملزم کے لاشے کو بچا رہا اور خود علی کے لخت جگر کا لاشا. آواز دی زینب, آئیے شہزادی زینب باہر آ کے دیکھیے تو صحیح آپ کے ماجائے میں کیا قیامت گزر رہی ہے. زینب خیمے سے باہر آئے, کیا دیکھا میرے حسین کا لاشا. خدا کسی بہن کو اپنے بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے, میرے بھائی کا لاشا گھوڑے سینے پہ دوڑائے جا رہے ہیں. ہائے زینب, پہلے تو پلٹ کے مدینے کا رخ کیا, السلام علیکم یا جبدار یا رسول اللہ. نانا جس حسین کو سینے میں سلاتا تھا اسی حسین کے سینے میں گھوڑوں کی ٹاپے, اور پھر ایک بار فرات کا رخ کیا, عباس ذرا آ کے دیکھ آقا کی تقریب میں تڑپنے والے, ذرا آ کے دیکھ تیرے آقا کے لاشے پہ کیا گزر رہے. اجركم اللہ قبولیت دعا کا ہے ترین موقع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پروردگار تجھے مولا کائنات کی شہادت کا واسطہ, تجھے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کے تمام مسائل کا واسطہ, تجھے میدان کربلا میں گھوڑوں کی تالوں ٹاپوں تلے پامان اس پاک اور پاکیزہ معصوم لاشے کا واسطہ, ہمارے برادر محترم علی مدد قاسمی صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرما. آج کی مجلس میں جتنے علی والے بیٹھے ہیں مردوں اور عورتوں میں خدا بندہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. میرے مولا کی شہادت کی تاریخوں کا واسطہ, ان کی ساری دعائیں قبول فرما, ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ ہر صاحب اولاد کو اولاد کی ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما. ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً برادر محترم داؤد قزلباز صاحب بیک پرابلم بھی ہے, سرجری بھی ہونے والی ہے, خدا بندہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. اور ہمت عالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تاجیل ماتا